بسم الله الرحمن الرحيم. انسانوں پر جو حالات آتے ہیں اس کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مضمون دو جگہوں پر بیان فرمایا ہے. یہاں پر جو انسانوں کے موافق حالات پیش آتے ہیں جس میں انسانوں کو خوشی ہوتی ہے اور نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے اور اس کا اثر انسان پر الگ ہوتا ہے. اور جو انسانوں کے ناموافق حالات پیش آتے ہیں ان کی طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں ان کو نقصان پہنچنے والے ہوتے ہیں ان کی نوعیت الگ ہوتی ہے ان کا تاثر آدمی پر الگ ہوتا ہے. جن کو ہم حادثات اور آفات اور مصیبتوں سے تعبیر کرتے ہیں ان حادثات اور آفات اور مصیبتوں میں دو قسم کے ہیں. یہ ایک تو وہ ہیں کہ جس میں انسانوں کا کوئی دخل نہیں نظر آتا جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں آسمانی سلطانی بولتے ہیں. مصیبت آ گئی غیر اختیاری طور پر. اور ایک قسم ان حادثات اور مصیبتوں کی وہ ہے جس میں کسی کا دخل ہوتا ہے یعنی درمیان میں کوئی آدمی سبب اور واسطہ بنتا ہے. تو اگر کسی آفت اور مصیبت اور پریشانی میں درمیان میں کوئی واسطہ بنتا ہے تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو اس درمیان کے واسطے کے اعتبار سے احکامات کا ہے کہ شریعت کی طرف سے جو حدود مقرر ہیں اجازت مقرر ہے اس کے اعتبار سے اس سے مؤاخذہ ہوگا اس کی پکڑ ہوگی سزا کا مستحق ہے تو اس کو سزا دی جائے گی وغیرہ وغیرہ. دوسرا پہلو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ آدمی درمیان میں یا کوئی فرد درمیان میں یا کوئی پارٹی درمیان میں ہو لیکن وہ جو مصیبت اور تکلیف اور حادثہ ہے وہ آنا طے تھا. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں کے احکام الگ الگ ہیں. ایک آدمی کا فرض کرو مرڈر ہوتا ہے نوجوان بچے کو کسی نے مار دیا تو ظاہر ہے کہ جس نے مارا قاتل ہونے کی حیثیت سے وہ مجرم ہے اس کو پکڑا جائے گا اس کو سزا ہوگی. لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ نوجوان اپنے وقت سے پہلے مر گیا. جس کا مرڈر ہوا وقت سے پہلے نہیں مرا ہو اس کا وقت ہی وہ تھا اس کا ٹائم ہی وہ تھا. اس کا تعلق تقدیر سے ہے. اس تقدیر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا سبب بنے گا لیکن ہے یہ اسی وقت کے لیے مختص. تو یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ درمیان میں جو واسطہ ہے اس کے اعتبار سے کچھ احکام ہیں اور واسطے کا اعتبار کیے بغیر خود اس حادثے میں اس بندے کے ساتھ جو ذاتی معاملہ ہے اللہ کا اور اللہ کی طرف سے تقدیر کا وہ بالکل الگ ہوتا ہے. اس کے احکام میں ایک بات بتائی گئی ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو مصیبت آنی تھی وہ تو آئی. ما اصابک لم یکن لیخطئک جو مصیبت تمہیں پہنچی وہ تم سے خطا نہیں کر سکتی حضور نے فرمایا. وما اخطأک لم یکن لیصیبک اور جو مصیبت تم سے خطا کر گئی وہ تم کو پہنچ نہیں سکتی تھی. واقعہ ہونے سے پہلے کچھ نہیں پتا کہ قسمت میں کیا ہے لیکن واقعہ ہونے کے بعد یہ ڈیسائیڈڈ ہے یہ طے ہے کہ یہ واقعہ سامنے آنا تھا تو وہ تو آ گئی. اب اگر آدمی پر تاثر اس کا ایسا ہو جائے کہ جس سے آدمی کی جان کو نقصان پہنچے جذبات کو نقصان پہنچے احساسات کو نقصان پہنچے تو یہ مصیبت بالائے مصیبت ہو جائے گی. جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہوا جو مصیبت آنی تھی وہ تو ہوئی چوری ہو گیا مال جو مصیبت آنی تھی وہ تو ہو گئی حادثات کے نظر ہو گیا جو مصیبت آنی تھی ہو گئی سیلاب کی نظر ہو گئی ساری جائیداد سارا مکان جو مصیبت آنی تھی وہ تو آ گئی. ایکسیڈنٹ آنا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس میں جو ہے نا گاڑی ٹوٹل ہو گئی کچھ مار وار لگ گئے جو مصیبت آنی تھی وہ تو آ گئی. اب اگر ایک آدمی پر اس مصیبت کا تاثر لینے کا موقع دیتے اسلام میں تو پھر کوئی آدمی ڈپریشن میں جا رہا ہے किसी का दिमाग खराब हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, कोई घुल घुल के मर जा रहा है, ये बातें होती। तो अब ये जो बाकी हालात हैं, ये इसका क्यूर बताया गया है, इसका इलाज बताया गया है यहां पे। और मैं जो हो गया वो हो गया, उसको ट्रीट करने का एक तरीका वो है जो उसका सबब बना। लेकिन एक ये है कि आपकी आपकी जात, आपकी पर्सनालिटी इससे कितना मुतासिर होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए, उसके लिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम्हारा इल्म पहले यह होना चाहिए कि जो भी तकलीफ और मुसीबत तुमको जमीन में आए या तुम्हारे अपने अंदर आए, इल्ला फी किताब, ये पहले से लिखी हुई थी, वो टलने वाली नहीं थी। अब क्यों लिखी हुई थी, क्या उसके असबाब हैं, क्या उसके सीक्रेट हैं, वो तकदीर बनाने वाले को मालूम है वो चीज। फरमाया कि ये तुमको इसलिए बताया, और ये दो बातें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये जो पहले हमने तय कर दिया है, एक तो ये है कि पहले से तय करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, इन नज़ालिका अल्लाह यसीर, ये बात अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है कि जो वाकया आने वाला है उसको हम पहले से तय कर दें, वो वाकया हो गई। दूसरी बात ये फरमाई कि लिकैल तअसौ अला मा फातकुम, जो चीज तुमसे फौत हो जाए उसके अफसोस में मत रहो ज्यादा। उसके बारे में उलमा ने लिखा है कि इंसान पर जो तासुर होता है हादिसात का, वो दो किस्म का होता है, एक तासुर तबीई होता है, एक तासुर अकली होता है। एक तबीयत पे बोझ पड़ता है, सदमा होगा, जाहिर है किसी अजीज का इंतकाल हो गया, कोई नुकसान पहुंचा तो रोएगा भी आदमी, दिल भी दुखेगा उसका, उसको अफसोस भी होगा, ये तबीई तासुर होता है। अगर तबी तासुर को उसकी हालत पर छोड़ दिया जाता है तो वो तीन दिन में मुजमहिल हो जाता है। इसीलिए इस्लाम में तीन दिन के बाद किसी की मौत पर ताजियत करने की इजाजत नहीं है। अगर किसी के घर मौता हो जाए तो ताजियत करने के लिए उसके घर कितने दिन जा सकते हैं, सिर्फ तीन दिन जा सकते हैं, चौथे दिन जाने की ममानात है। चौथे दिन जाने की ममानात इसलिए है कि चौथे दिन जाके उसके तासुर को आदमी कम नहीं करेगा बल्कि इजाफा करेगा, उसको याद दिलाएगा, ऐसा माहौल, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा कि उसको सदमा हो। हम में से बहुत सौ को इस बात का तजुर्बा होगा कि ख्वातीन में खासतौर पर यह होता है कि अब मरने के बाद आठ दिन के बाद आ रहे हैं, दस दिन के बाद आ रहे हैं, तो अब एक मसला होता है कि जो खानदान वाले लोग हैं अगर वो गम का इजहार ना करे तो एक मुसीबत है, ऐसा लग रहा जैसे इंतजार में था मरने का बोले। अच्छा, जो आ रहा है अगरचे वो कई दिनों के बाद में क्यों ना आ रहा हो, अगर वो अपना खास तासुर नहीं दिखाए तो ताल्लुक नहीं दिखता। होता यह है कि अभी दरवाजा 10 मीटर 15 मीटर दूर है, यहां से रोना पलाने की आवाज शुरू हो जाती है। अब रोना तो एक ऐसा तासुर है कि सामने वाले पर भी पड़ता है तो फिर घर वाले भी रोते हैं, और फिर गले लपट के एक दूसरे को खूब रोते हैं, फिर वो तज़किरे होते हैं, मुज़ाकिरे होते हैं। अच्छा, इसको अभी ये मुसीबत हुई नहीं, दो तीन दिन के बाद एक और रिश्तेदार आ जाता है और सेम यही कहानी होती है, फिर दो चार रोज के बाद एक और आता है, सेम यही कहानी होती है। तो गम को ताजा करने का अमल होता है उसमें, मुसीबत को याद दिलाने का अमल होता है उसमें। इसीलिए इस्लाम ने मना किया कि तीन दिन के बाद में ताजियत मत करो, क्योंकि तबीई तासुर वो तीन दिन का होता है। एक अकली दुख होता है, ख्याल से आदमी के, अकल से आदमी के तकलीफ पहुंचती है। अकली तकलीफ के बारे में यह फरमाया गया कि तुम उसका इलाज करो, और वो ये है कि अपने आप को मशगूल रखो पहले, और दूसरे ये कि अल्लाह तबारक व ताला के सुपुर्द कर दो इस मामले को, और अल्लाह तबारक व ताला के हवाले करके अल्लाह ने क्या फरमाया, लिकैल तअसौ अला मा फातकुम, ताकि तुम अफसोस न करो उस चीज पर जो तुमसे फौत हो गई। ये वाहिद इस्लाम में है कि डिप्रेशन का क्यूर बताया गया है। हादसा आने के बाद में जो आदमी के इंटरनल अंदरूनी जज्बात पर जो असरात पड़ते हैं कि अगर उनको नहीं संभाला गया तो बंदा हादसे का शिकार, डबल हादसे का शिकार हो सकता है, वो किसी और मुसीबत में वो गिरफ्तार हो सकता है। तो इस वजह से अल्लाह ने फरमाया कि भाई इसमें अफसोस की क्या बात है, अफसोस मत करो। भाई अफसोस कैसा नहीं करेंगे, इतनी बड़ी नेमत आपने दी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे का इंतकाल हो गया, हज़रत इब्राहिम का, बहुत आपको सदमा पहुंचा, बेटा ही है। और अंबिया के जो एहसासात होते हैं ना, वो आम आदमियों के मुकाबले में ज्यादा तेज होते हैं, उनका तासुर ज्यादा तेज होता है। یعنی ایک آدمی کا بیٹا مرے تو اس کو جو غم ہوگا, نبی کا اگر بیٹا مر جائے تو اس کو اس سے زیادہ ہوگا جو عام آدمی کو ہوتا ہے. ان کے تمام احساسات جو ہیں وہ زیادہ لطیف ہوتے ہیں اور زیادہ حساس ہوتے ہیں اور زیادہ تیز ہوتے ہیں, پاورفل ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا صدمہ تھا. اوپر سے مشرکین مکہ نے تانا دیا. مشرکین مکہ کے پاس نرینہ اولاد کی بڑی اہمیت تھی, کیونکہ انسان کی نسل جو ہے نا وہ نرینہ اولاد سے چلتی ہے, مونس اولاد سے نہیں چلتی. لڑکیوں سے نسل نہیں رہا کرتی آدمی کی, بلکہ لڑکوں سے نسل رہا کرتی ہے. تو عربوں میں یہ تھا کہ کس کی نسل چل رہی ہے, کس کی نسل نہیں چل رہی ہے, اس کا بڑا ان کے پاس عزت والا مقام ملا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں وہ تو حیات رہ گئیں, آپ کو جو بیٹے ہوئے وہ وفات پا گئے. حضرت ابراہیم کا بھی ہو گیا, حضرت قاسم کا بھی ہو گیا, حضرت طیب کا بھی ہو گیا. بعض کہتے ہیں طیب اور طاہر ایک ہی نام ہے دونوں کے, یہ تین بیٹے ہوئے تھے حضور کو, تینوں کا انتقال ہو گیا. تو مشرکین مکہ نے یہ تانا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب یہ ابتر ہیں, ان کی نسل نہیں چلے گی, نعوذ باللہ من ذلک, یہ ابتر ہیں ان کی نسل نہیں چلے گی. اور جب نسل نہیں چلے گی تو تھوڑے دن رہیں گے, اپنا ادھر ادھر باتیں کریں گے لوگوں سے, اپنی تبلیغ کریں گے اور اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کریں گے, اس کے بعد میں یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ قصہ بھی ختم ہو جائے گا, ایسی باتیں کر رہے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمے کا سبب ہو گیا. ایک صدمہ تو تھا ہی تھا اور دوسرا صدمہ یہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی, انا آتینا کل کوثر, اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت کے لیے اترا ہوا سورہ ہے. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو کوثر دیا ہوا ہے, ہم نے تو آپ کو کوثر دیا ہوا ہے. جو چیز لی ہے نا ادھر سے دماغ ہٹا دیا, جو چیز لی ادھر سے دماغ ہٹا دیا, کہا کہ تمہیں تو ہم نے کوثر دیا ہے. اب کوثر کی تفسیر کچھ لوگ کہتے ہیں خیر کثیر دیا, چونکہ آپ کو جو علم اور حکمت عطا ہوئی تھی وہ کسی کو نہیں ہوئی, من یوت الحکمت فقد اوتیا خیرا کثیرا. اور اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص آپ کا خاص یعنی اعزاز ہے, اور جو ایک مرتبہ حضور کے ہاتھوں سے وہ پی لے گا تو کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا, یہ اس کی خصوصیت ہے. پورے میدان حشر کے 50,000 سال آپ کے ایک پیالے سے پیاس بجھ جائے گی, آپ اندازہ لگائیے کیا چیز ہے وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کو یاد دلایا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی خاص تھی. علماء نے فرمایا ہے کہ اس کا عقلی جو علاج ہوتا ہے حادثات کا وہ یوں ہوتا ہے کہ بھئی جو چیز لی گئی ہے وہ کس کی تھی, وہ جس کی تھی اس نے لے لی. اسی لیے اسلام میں ملکیت کا تصور واضح کیا جاتا ہے, مالک کوئی نہیں ہے, سب مملوک ہیں, سب کسی کی ملکیت میں ہیں, خود کوئی مالک نہیں ہوتا. اسی لیے اسلام میں اسلام کسی کو بھی مالک حقیقی چیز کا تصور نہیں دیتا ہے. کہتا مالک سب کا اللہ ہے, جیسے تمہارا خالق مالک اللہ ہے تو تمہاری ہر چیز کا بھی خالق مالک اللہ ہے. اور خالق اور مالک اللہ پاک ہے تو تصرف کا تم کو حق نہیں ہے, اس کو حق ہے, اور وہ اگر تصرف کرے تو اس میں حکمت ضرور ہے کوئی, لہذا تم کو اس میں غم پالنے کی ضرورت ہی نہیں. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, بڑا کاروبار تھا ان کا, ایک مرتبہ اور ان کے شپ چلتے تھے اور کپڑے کی تجارت تھی بہت بڑی, شپنگ کے ذریعے سے ہوتی تھی وہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. تو کسی نے ان کو یہ اطلاع دی کہ حضرت آپ کا جو تجارتی سامان کا جو جہاز تھا پانی کا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے. تو حضرت نے تھوڑا سا اپنے دل کی طرف توجہ کی اور یہ فرمایا الحمدللہ. پھر اس کے بعد میں چند دنوں کے بعد میں, ظاہر ہے کہ وہ زمانے میں وسائل تو اتنے تیز تھے نہیں, چند دنوں کے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ حضرت وہ بھنور میں تو آ گیا تھا اور اس سے اندازہ یہ ہو گیا تھا کہ وہ ڈوب گیا ہے, لیکن اللہ پاک نے اس کو سلامتی دے دی پھر, اور وہ عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ساحل پر پہنچ گیا ہے, اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. تو حضرت پھر تھوڑا سا قلب کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ فرمایا الحمدللہ. تو خادموں نے ان سے پوچھا کہ حضرت پہلے تو انا للہ پڑھنے کا وقت تھا جب پہلے مصیبت آئی تھی, دوسرا وقت الحمدللہ کا تھا, مگر آپ نے جب بھی الحمدللہ پڑھا اب بھی الحمدللہ پڑھا. بزرگوں کے اپنے حالات ہوتے ہیں, عام انسانوں کے احکام اور حالات الگ ہیں, خاص لوگوں کے بزرگوں کے حالات اور احکام الگ ہوتے ہیں. تو حضرت نے جو جواب مرحمت فرمایا وہ یہ فرمایا کہ جب مجھے اس حادثے کی اطلاع ملی تو میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا کہ اس پر کیا اثر پڑا, تو میں نے دیکھا اس پر کچھ بھی اثر نہیں پڑا, تو اس دل کے محفوظ ہونے کی وجہ سے تأثر کے میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، الحمدللہ یہ جو کہا تھا. اور فرمایا کہ تأثر اس لیے مجھ پر نہیں ہوا کہ وہ کس کا تھا شک، اس میں سامان کس کا تھا. تو وہ لوگ تو اتنی تربیت اپنی کیے ہوئے ہوتے ہیں، اتنا مجاہدہ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ پوری کائنات کو کچھ نہیں سمجھتے، تو چھوٹے سے جہاز کو کیا سمجھیں گے اپنا. وہ کہنے لگے وہ میرا تھا ہی نہیں، جس کا تھا پانی کے اوپر رکھنے کے بجائے اس نے اندر رکھ لیا، میں کیا کروں. جس کا تھا اس نے اوپر رکھنا تھا، اوپر نہیں چاہا اس نے اندر رکھنا چاہا، مرضی ہے اس کی. میں نے اپنے دل میں تأثر سے محفوظ، اپنے دل کو تأثر سے محفوظ پایا، اس پر میں نے الحمدللہ کہا. اور پھر اس کے ساحل پر عافیت سے پہنچنے کی مجھے اطلاع ملی تو بھی میں دل کی طرف متوجہ ہوا کہ اس کی وجہ سے کیا تأثر ہوا. میں نے دیکھا اس کا بھی کوئی تأثر نہیں ہوا. کہیں گے آپ کی نعمت ہے پروردگار، آپ نے اس کو صحیح سلامتی سے ساحل پہ پہنچا دیا. اس پر میں نے الحمدللہ کہا. جہاز کے بچ جانے پر بھی نہیں کہا میں نے، میں نے تو اپنے دل کی سلامتی پر کہا. ایسی تربیت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ انا اعطینا کل کوثر، اے نبی ہم نے تو آپ کو کوثر دیا ہے، آپ کیا کریں. فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیں، قربانی دیں، آپ اپنے کام میں لگیں، بس کام میں لگے رہو. اور کام میں بھی صلات، نماز، خاص طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی شان، اور قربانی اور مجاہدہ. نحر کے معنی قربانی کرنے کے آتے ہیں، جانور کی قربانی کو بھی شامل ہے وہ، اور عام مجاہدے کو بھی شامل ہے وہ. اور فرمایا کہ وہ جو دشمن آپ پر الزام دیتے ہیں کہ بھئی وہ ابتر ہو جائیں گے، ان کی نسل نہیں چلے گی، فرمایا ان نشانیہ کا حول ابتر، آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نسلہ رہ جائے گا، وہ اس کا نام و نشان نہیں رہے گا، اس کی جڑ کٹ جائے گی، دشمن کی جڑ کٹے گی، آپ کا کچھ نہیں ہوگا. دنیا جانتی ہے کہ دشمنوں کا کیا انجام ہوا، آج دشمنوں کو کون یاد رکھتا ہے، آج دشمنوں کی نسل کون سی ہے، کوئی دشمن کا نام رکھنے کو بھی تیار نہیں ہے. کسی کا نام آپ نے ابو لہب دیکھا ہے، کسی کا نام ابو جہل دیکھا ہے، کسی کا نہیں ہوتا. ان نشانیہ کا ہو لگتا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص معاملہ فرمایا کہ سب کی اولاد میل سے چلتی ہے، نرینہ اولاد سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور آپ کا نسب فیمیل سے چلا ہے، اسی لیے حضرت فاطمہ کی اولاد کو سب کو سید کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے شمار کرتے ہیں نا ان کو، اسی لیے کہ وہ سادات میں سے ہی ہیں. آپ کا نسب جو ہے نا وہ فیمیل سے چلا ہے. یہ انداز قرآن پاک کی تعلیم اور تربیت کا ہے کہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، یہ کتاب میں تھی چیز پہلے سے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے یہ. اور تمہیں کیوں بتایا جا رہا ہے یہ، بھائی ہمیں یہ عقیدہ کیوں دیا گیا؟ فرمایا اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم سے اگر کوئی چیز فوت ہو جائے تو تم افسوس نہ کرو. اس کی ایک مشق ہوتی ہے، اس کا ایک ذہن بنا کرتا ہے. عربوں میں آپ دیکھیں گے کہ عربوں کے اندر بڑے ایسے بڑا ان کو حادثہ ہو جائے، ان کے باپ کا انتقال ہو جائے، ان کی اولاد کا انتقال ہو جائے، ایکسیڈنٹ میں کئی آدمی وہاں پہ مر جاتے ہیں، چونکہ وہاں کا ایکسیڈنٹ تو بہت بڑا برا ہوتا ہے. اب وہ دیکھیں گے کہ وہ ذرا دفن وفن کر کے آتے ہیں، اس کے بعد بس خلاص توکل علی اللہ ایسا بولے گا، اپنے کام میں لگ جائے گا. وہ زیادہ غم پالنے کے عادی نہیں ہیں وہ لوگ. کیوں؟ اس واسطے کہ ان کا انوائرمنٹ ہے شروع سے ویسا، ویسے ماحول میں وہ لوگ رہتے ہیں، ایک خاص اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کی شان اور ایمان کی ایک خاص شان ہوا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ پہ چھوڑو، اپنے کام میں لگے رہو. اس کی تلافی کیسے ہوگی اس نقصان کی، کیا شکل بنائیں گے وہ، اسباب کیسے بنائیں گے، کیوں ہو گیا ایسا، وہ سب زیادہ اس کے دماغ میں لے جانا نہیں، اور وہ کوسچن بار بار کر کے آنسر اس کا حاصل کرنا نہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے ڈپریشن ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے سے تعطل ہو جاتا ہے، آدمی جو پہلے کچھ کر سکتا تھا نا وہ بھی نہیں کرتا پھر. اس کے ذریعے سے لوگ مر جاتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کو دماغ خراب ہو جاتا ہے. کتنے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، کوئی بڑا حادثہ ہو گیا تو دماغ پر اتنا اثر ہو جاتا ہے کہ پاگل ہو جاتے ہیں. وہ تو مصیبت آئی تھی، وہ تو تھا ہی تھی، یہ ڈبل مصیبت آ گئی. بھائی جانس تو جہانس، اللہ نے جان رکھی ہے صحیح سلامت تو جہان زندہ ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ تندرستی ہزار نعمت ہے، اور اسباب اس کے بن جائیں گے، اور اسباب اللہ پاک پیدا فرما دے گا. جس نے وہ سبب دیا تھا کوئی اور سبب دے دے گا، اگر اس نے لمبے ٹائم میں دیا تھا تو مختصر ٹائم میں بھی وہ دے سکتا ہے. کیا ہوگا وہ تو ہم جانتے نہیں ان سب چیزوں کو. جیسے ہم اپنی باڈی کے بارے میں، اس کے بیمار رہنے، اس کے تندرست رہنے، اس میں کوئی نئی بیماری کریٹ ہو جانے، کوئی نئی بیماری فائنڈ آؤٹ ہو جانے کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. اچھا خاصا آدمی ہوتا ہے، ریگولر ٹیسٹ کے لیے گیا ہوا ہوتا ہے، وہاں ایک کہانی لے کے آ جاتا ہوں، کہنے کا میں تو بالکل اندازہ نہیں تھا میرے کو کہ میرے کو شوگر ہو جائے گی. اب آ کے بیٹھے میں غم پال لے کے، یار شوگر ہو گئی، شوگر ہو گئی، شوگر ہو گئی، شوگر ہو گئی. वो किसी ने टेस्ट खून का टेस्ट कर दिया, उसमें कैंसर डिक्लेयर कर दिया, अब आके बैठे हुए, क्या पता होता है कि आदमी के ऊपर क्या चीज आने वाली है। और अल्लाह तबारक व तआला का इम्तिहान होता ही है, नियमतों के जरिए से और हालात के जरिए से इंसान को दोनों तरह के हालात में रखा जाता है। ये बहुत मोहतम विशान मजमून है कुरान पाक का, और ये अकीदे तौहीद और अकीदे तकदीर के नताइज में बयान किया गया है उसको। लिखा ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम। और ये इसलिए भी तुम्हें बताया जा रहा है कि अगर कुछ तुम्हें मिला हुआ है तो अकड़ो मत। बाज मरतबा होता ना, अच्छा हुआ भाई मैं बच गया, भाई क्या पता कब किसके साथ क्या बात हो, क्या पता है, किसी को किसी के साथ, किसी को किसी, कोई भी मामला हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। फ्यूचर के बारे में इसीलिए ना तो अकड़ में जाना, कितना ही मिला हुआ हो और कितने आदमी ने सेफ्टी अख्तियार की हो, कितनी एहतियाती तदाबीर अख्तियार किए हुए, कुछ नहीं कहा जैसे सारी एहतियाती तदाबीर रखी रह जाती है जब कजा आती है, जब अल्लाह का फैसला आता है, अल्लाह की तकदीर आती है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जब तकदीर आती है तो तदबीरें सारी उलट जाती हैं, हत्ता कि रोगन बादाम खुश्की पैदा कर देता है, हत्ता कि इस हाल वाली दवा वो कब्ज पैदा कर देती है, जो मोशन के लिए आपने दवा ली वो मोशन बंद कर देती है, सर के दर्द के लिए जो आपने दवा ली वो सर का दर्द बढ़ा देती है, खुश्की दूर करने के लिए जो दवा ले जाए वो खुश्की में इजाफा कर देती है, वह हर चीज उलट जाती है, फिर कुछ नहीं कर सकता बंदा उस मौके पर। इसे फरमाया कि लिकैला तअसौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम, कि जो तुमसे फौत हो गया उस पर अफसोस मत करो, और जो अल्लाह पाक ने तुम्हें दिया हुआ है उसमें अकड़ मत करो। अकड़ना क्या है? एक अकड़ तो होता है कि आदमी जाहिरी तौर पर अकड़ जाहिर करे, और एक अकड़ यह होती है कि आदमी अपने बर्ताव में तब्दीली न लाए अल्लाह ताला की बंदगी के मामले में। आजिजी अख्तियार कर लेना, अल्लाह के हुक्मों पर चलने लग जाना, और अल्लाह ताला के हकूक को पहचानना अपनी जान में भी अपने माल में भी, और उनकी तदाबीर में लग जाना। क्यों? इस वास्ते कि अल्लाह पाक ने यहां दुनिया में जान और माल दोनों आखिरत बनाने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, कुछ कमाने के लिए दिए हुए हैं। जोड़ जोड़ के रखने की जब आदत बन जाती है तो फिर जो है ना बड़े मसाइल उसके साथ में शुरू हो जाते हैं। बाद मरतबा वो 99 का फेर मशहूर है ना, कि जब 99 का फेर शुरू होता है तो आदमी बहुत सी जगहों से अपना हाथ खींच खींच के जमाने के चक्कर में रहता है, और वो अल्लाह को किसी वजह से नापसंद होती है चीज। वो कभी ऐसा होता है कि उसमें कोई हराम माल मिल गया, कभी ऐसा होता है कि उसका सोर्स सही नहीं था, कभी ऐसा होता है कि उसका कोई हक अदा नहीं किया गया, कभी ऐसा होता है कि उसको नजर लग गई, कभी ऐसा होता है कि आदमी में अकड़ आ गई तो उसका दिमाग और खराब हो रहा था, अल्लाह ने सोचा, अल्लाह पाक ये तय फरमाते हैं कि भाई इसका दिमाग खराब होने से बचाना। जैसे खिजर अलैहिस्सलाम का किस्सा है ना, कि माँ बाप के ईमान को बचाने के लिए बच्चे को मार दिया। तो इस किस्म की चीजें फिर पीछे से आमिल के तौर पर, अवामिल इसके पीछे के ऐसे हुआ करते हैं। इसलिए यह है कि इन हालात में तासुर से अपने आप को दूर रखना चाहिए, क्योंकि तासुर से फिर नुकसान में इजाफा होता है, नुकसान में कमी नहीं होती। और बकिया हुकूकुल इबाद की लेन से, बंदों के मामलात की लेन से, बंदों की तरफ से जो ज्यादती हुई हो उसमें जो आप तदबीर कर सकते हो, उसमें जो वसीला इख्तियार कर सकते हो, जरिया इख्तियार कर सकते हो, अपना हक बचाने का, अपना हक निकालने का, अपने माल की हिफाजत का, अपने माल को बचाने का, अपना माल वसूल करने का, या अपनी जान की कीमत लेने का, जो भी असबाब अल्लाह ने दुनिया के एतबार से बनाए हुए हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो उसके पैसे वसूल करने का, जो भी होता है इसकी अलग शरीयत से इजाजत होती है, वो इंतजाम अलग आदमी को करना होता है। एक दूसरा मजमून 3 जगहों पर आया है खास, वो सुना के बात खत्म करता हूं। वो मजमून ये आया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मालों के बारे में और औलाद के बारे में एक खास हिदायत दी है। फरमाया कि देखो ऐ ईमान वालों, तुम्हारे माल और कारोबार और तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह से गाफिल न करें, अल्लाह से गफलत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ईमान वाले का तो असल काम ही होता है कि वो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की नजदीकी, अल्लाह तआला का कुर्ब और उनकी रजा जोई में लगा रहता है, कि किस तरह मेरा मौला मुझसे राजी हो जाए, कैसे मैं उसको खुश कर लूं। जितने खुश करने के वसाइल उसके सामने असबाब पैदा होते रहते हैं उनमें हिस्सा लेता रहता है। अल्लाह ने थोड़ा सा माल दिया है, मस्जिद बन रही है उसमें हिस्सा ले लिया, कोई इदारा कायम हो रहा है उसमें हिस्सा ले लिया, गरीबों की शादी आ गई उसमें हिस्सा ले लिया, जरूरतमंदों का कोई तकाजा आ गया उसमें हिस्सा ले लिया, रोजेदारों का इफ्तार कराना है उसमें हिस्सा ले लिया, जब दीन की मेहनत हो रही है उसमें, उसके अंदर नुसरत का मसला आ गया उसमें हिस्सा ले लिया। हर वक्त रजाजोई की तलाश में ईमान वाला रहता है, वो है अल्लाह तबारक व तआला से गाफिल नहीं होने का मतलब। ऐ ईमान वालों, तुमको तुम्हारे माल और तुम्हारे औलाद ये अल्लाह के जिक्र से गाफिल न करें, अल्लाह की याद से भुलाए नहीं तुमको। اور جو بھی ایسا کرے گا کہ اس میں اتنا بزی ہوگا کہ اللہ کو یاد نہیں رکھے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا. فرمایا اور خرچ کرو تم اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے, پھر تم کہنے لگو کہ اے میرے رب تھوڑا سا وقت مجھے دے دیجئے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, تاکہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اور سب کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں مؤخر کرتے کسی کی جان جب اس کا ٹائم آ جاتا ہے. مہلت مانگنے سے مہلت نہیں دی جاتی, جو وقت آ چکا ہوتا ہے وہ وقت جو ہے نا اس کو وہ وقت کو چھوڑا نہیں جاتا اس سے. یہاں یہ بات فرمائی اور اس کے بعد والے سورے میں یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم, اے ایمان والو تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد یہ تمہارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں. دشمن بے معنی کہ ظاہری طور پر محبت میں کر رہے ہیں اس معنی میں نہیں, دشمن بے معنی کہ کہیں تم کو وہ آخرت سے غافل نہ کر. ان کے اندر لگنا, ان سے دلچسپی لینا, ان کی تعلیم و تربیت میں, ان کو پالنے پوسنے میں, ان کو آگے بڑھانے میں, ان کے رکھ رکھاؤ میں اور ان کی ذمہ داریوں میں. ایک آدمی کو بس پوری زندگی اس کی اسی میں کھپ گئی اور اس نے اپنے لیے کوئی سامان نہیں کیا. فرمایا کہ یہ تمہارے دشمن بھی بن سکتے ہیں, فاحذروہم, تم ان سے بچو. اور فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے, یعنی آزمائش کا سامان ہے. فتنہ بمانہ آزمائش, کہ مال آزمائش ہے تمہاری, امتحان ہے, ٹیسٹ ہے, اور اولاد یہ آزمائش ہے تمہاری, یہ امتحان ہے, ٹیسٹ ہے. یہ تمہارا ٹیسٹ کس چیز کا ہے, امتحان کس چیز کا ہوتا ہے؟ امتحان اس کا ہوتا ہے کہ مال کی مشغولیت آدمی کو کتنا دین پر قائم رکھتی ہے اور کتنا دین سے دور کر دیتی ہے. اولاد کی فکر آدمی کو کتنا دین پر قائم رکھتی ہے اور کتنا دین سے دور کر دیتی ہے. اور اس کے بعد پھر جو مضمون ہے اسی کا, اسی مضمون سے متعلق وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنی بیوی بچوں کو یہ جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. بس قو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے کو بچاؤ جہنم سے. کس طریقے سے جہنم سے تم بچ سکتے ہو تمہیں پتا ہے, بتا دیا جاتا ہے قرآن میں, تفصیل سے بتایا گیا, حدیثوں میں تفصیل سے بتایا گیا. اور تمہارے بچوں اولاد کو بھی, ماں باپ کی اور پیرنٹس کی شادی ہونے کے بعد اگر اولاد اللہ دے دے تو جو اصل ذمہ داری ہے وہ کیا ہے پتا آپ کو؟ اصل ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو جہنم سے بچا دیا جائے. اب یہ تھنکنگ ہی چلی گئی ہے, یہ کانسیپٹ ہی نکل گیا دماغ سے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ اصل ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو پڑھا لکھا کے نوکری کے قابل بنا دینا. اور بہت زیادہ سمجھدار وہ سمجھے جاتے ہیں کہ جو ہر قسم کی محنت مشقت اٹھا کے ایسی نوکری کے قابل بنا دینا جو اچھی پیسوں کی مشین بن جائے. زیادہ سے زیادہ پیسے کس میں بنیں گے, زیادہ سے زیادہ دولت کس میں بنے گی, میرے بچے کی, میری اولاد کی. اور سب کو پتا ہے کہ دولت اس زمانے میں کون سے شعبے میں زیادہ بنتی ہے, وہ تعلیم ان کو دلا دیں گے. اور اس کے اوپر اتنا وقت ہے ان کو پک کرنا, ان کو ڈراپ کرنا, ان کی فیسیں بھرنا. اور جناب والا جو مشہور نامور قسم کا اسکول ہے, چاہے ایمان سے اس کا تعلق کچھ ہو یا نہ ہو, بلکہ الٹا ایمان کو برباد کرنے کے پوری تدابیر وہاں کیے جاتے ہوں, پری پلان, تب بھی ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا بچہ تعلیم وہاں پائے. جہنم سے بچنے کی کوئی فکر اس کی نہیں ہے. اب ایمان والے ہیں بالکل یہ تو نہیں بول سکتے کہ ہم کو کوئی فکر نہیں ہے, تو کرتے کیا ہیں, ویکینڈ میں ایک گھنٹے کے لیے, ڈیڑھ گھنٹے کے لیے مولوی صاحب کے سامنے لے آ کے بٹھا دیا, مولوی صاحب اس کو کچھ دعائیں یاد کرا دو, اس کو تھوڑے سورے یاد دلا دو, جہنم سے بچ جاتا ہے اس سے آدمی. اس کی عادتیں کیسی ہیں, اس کے اخلاق کیسے ہیں, اس کے سوچنے کا انداز کیسا ہے, اس کو اللہ کی معرفت کتنی حاصل ہوئی, اس کو نبی سے محبت کتنی حاصل ہوئی, اس کو دین کے اعمال کی عادتیں کتنی بنی, اس کا کلچر کیسا ہے, اس کے دوست احباب کیسے ہیں, اس کی تعلیم کی اٹھان کیسی ہے, وہ کیسے گروتھ کر رہا ہے, کوئی فکر نہیں ہوتی ماں باپ کو. اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بچہ اگر دنیاوی اعتبار سے سکسیزفل ہو گیا, کہتے ہیں بھائی میں نے تو اپنی زندگی بڑی کامیابی سے گزاری اور میں نے اپنے بچوں کا حق ادا کر دیا. اور جب اللہ پاک دامن پکڑیں گے اور گریبان فرشتے کھینچیں گے تب پتہ چلے گا کہ کتنا حق بچوں کا ادا ہوا ہے. اصل بچوں کا حق یہ ہے جو بچے ماں باپ پر آتا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائیں بس. بقیہ اس کے ساتھ دنیا ان کی بن جائے تھوڑی سی, اگر اس کی تدبیر کر لیں اس کے ساتھ ساتھ, تو یہ ماں باپ کی مزید شفقت ہے. ان کے ذمے نہیں ہے وہ چیز, شفقت کا حصہ ہے وہ کہ بھائی ٹھیک ہے اس کی بھی فکر کر لو. اور ایمان والوں کو تو سب سے بہتر راستہ جو ہے نا وہ تجارت کا دیا گیا ہے. ملازمت اور نوکری کے مقابلے میں تجارت کا راستہ مسلمانوں کو دیا گیا ہے کہ تجارت ایسی چیز ہے اس میں اللہ پاک نے بے پناہ برکت رکھی ہوئی ہے, اور تجارت ایسی چیز ہے کہ اس میں آزادی کا تحفظ ہوتا ہے, اور تجارت ایسی چیز ہے کہ اس میں ڈومینیشن والی کیفیت آتی ہے انسانوں. اور مسلمان کے اندر اگر ڈومینیشن نہیں ہوگا تو پھر کس میں ہوگا؟ भाई मुक्तदा कौन है? पूरी दुनिया में अल्लाह पाक ने बड़ा बनने का हक किसको रखा है? दुनिया में मुसलमान को रखा है, वो नौकरी करने पे वो रहता है राजी हमेशा। अब जाहिर है कि दोनों के नफ्सियात में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता, इसलिए उसकी ज्यादा हौसला अफजाई नहीं की जाती इस्लाम में। इस्लाम में ज्यादा हौसला अफजाई जो अप्रिशिएट किया गया वो तिजारत को किया गया। ताजिर का जहन ही अलग होता है, ताजिर का तवक्कुल होता है अल्लाह पर, ताजिर नफा और नुकसान को देखता करता रहता है, उसको उसको अंदाजा होता रहता है। और ताजिर का मसला यह है कि वो चंद दिनों के अंदर एकदम कभी बड़ा मालदार हो जाता है, कभी बड़े नुकसान से दो चार भी हो जाता है, वो अंदाज ही अलग होता है जिंदगी गुजारने का। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, ऐ ईमान वालों तुम अपने को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ। अहल के अंदर बीवी भी आती है और अहल के अंदर औलाद भी आती है। आग से, कौन सी आग से? वकूदुहन नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं। आग में क्या चीज, हमारे पास आग में क्या चीज जलती है? गैस जलती है। तो जिसमें गैस के तौर पर यूज होने वाली चीज पत्थर हैं और लोग हैं, उस आग से बचाओ। औलाद ही को ईंधन बना दिया जाएगा, लकड़ी के जैसा लगा दिया जाएगा उनको ही। अलैहा मलाइकतुन गिलाबुन शिदाद, और उस आग पर ऐसे फरिश्ते जिम्मेदार मुकर्रर हैं जो इंतहाई सख्त तबीयत के हैं और जो इंतहाई मजबूत हैं और जो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते और अल्लाह ने जो हुक्म दिया वो कर गुजरते हैं। इससे उनको बहस ही नहीं है कि किसके साथ क्या हुक्म दिया गया। अरे अरे ये मासूम है, ये बहुत कमजोर है, ये बहुत गोरा है, ये बहुत काला है, वहां पे है नहीं ना, उनको कुछ सुनाई देता? जो अजाब के फरिश्ते होते हैं उनको दिखता नहीं और उनको सुनाई नहीं देता, ये खसूसियत है उनकी। कितना चीख रहा, कितना चिल्ला रहा, ये उनको बहस ही नहीं उससे। और कहां पड़ रही, कितनी जोर से पड़ रही, ये भी इससे कोई बहस नहीं उनको। अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदाद ला यासूनल्लाहा मा अमरहुम व यफअलूना मा युमरून। अल्लाह ताला फरमाएंगे या अय्युहल्लज़ीना कफरू ला तअतज़िरुल यौम, ए काफिरो आज उज़ूर नहीं कर सकते तुम, आज तुम मेरी पकड़ में आ गए। इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तअमलून, तुम्हें बदला दिया जा रहा है उसी चीज का जिसको तुम करते थे। और फिर अल्लाह ने ईमान वालों से फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, ए ईमान वालों तुम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। तौबा करने के माने तवज्जो अल्लाह की तरफ करना, तौबतन नसुहा, और तौबा भी खालिस तौबा, पक्की तौबा होना, जिसको सच्ची तौबा कहते हैं, तौबा पर जमना जिसको कहते हैं। अगर तुम ऐसा कर लोगे तो तुम्हारा परवरदिगार तुमसे तुम्हारी सैयाआत को दूर कर देगा और तुम्हें जन्नतों में दाखिल कर देगा जिसके नीचे से नहरें बहती हुई होंगी। ये उस दिन होगा जिस दिन अल्लाह पाक नबी को और उनके साथ ईमान लाने वालों को जलील नहीं करेगा, उनकी इज्जत की खास रियायत की जाएगी। फरमाया कि वो दिन वो होगा कि ईमान वालों का नूर उनके सामने दौड़ता हुआ होगा, और उनके सामने नूर होगा तो उस नूर की रोशनी में वो अपने मवाकिफ को मैदान हशर के तय करते रहेंगे। और ये दुआ कर रहे होंगे ईमान वाले के परवरदिगार हमारे नूर को मुकम्मल फरमा दीजिए और हमारी मगफरत फरमा दीजिए, बेशक आप हर चीज पर कुदरत रखने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सब की फहम दुरुस्त करे और हम सबको तौफीक अमल किया नसीब फरमाए। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، يا الله ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، اے الله ہمارے گناہ بھی معاف کر دیجئے اور گناہوں کی نحوست اور اس کے اثرات کو بھی معاف فرما دیجئے. اے الله ہمارے گناہوں کی نحوست جو ہمارے مالوں پر پڑی ہو اس کو معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کی نحوست جو ہماری جانوں پر اثر انداز ہوئی ہو اس کو معاف فرما دیجئے اور ہٹا دیجئے، اور ہمارے گناہوں کی نحوست جو ہماری اولاد پر اثر انداز ہوئی ہو اس کو بھی ہٹا دیجئے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی جو نحوست پورے عالم کے اندر پھیل گئی ہو، یا اللہ اپنے کرم سے آپ اس کو بھی دور فرما دیجئے۔ مولا ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، اپنی غلطیوں کا ہمیں اقرار ہے اور ہمیں اپنے گناہوں پر بہت زیادہ شرمندگی ہے۔ مولا نہیں ہونا تھا لیکن ہم بہت گناہ کر بیٹھے ہیں اور آپ کی نعمتوں کو ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا، ان کے حق کو ہم نے نہیں پہچانا ہے۔ پروردگار ہماری ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے۔ دین کی جو عظیم ذمہ داری آپ نے ہمیں مرحمت فرمائی، اس میں ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی، نہ اس کا علم صحیح حاصل کیا، نہ اس پر عمل کیا، نہ اس کی تبلیغ کی، نہ اس کی محنت کی، پروردگار ہم سے بڑی غفلت ہوئی، اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے اور پوری امت مسلمہ سے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے اعزاء و اقارب کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے دوست اور احباب کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے پڑوسیوں میں جو مسلمان ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، مسلمان جو وفات پا چکے ان کی بھی، جو حیات ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔ اے مولا کریم امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجئے، اے اللہ امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجئے، اے مولا کریم امت مسلمہ کے خوف کو دور فرما دیجئے، اس کے خوف کو امن سے بدل دیجئے۔ اے اللہ اس کے خوف کو امن سے بدل دیجئے، امت مسلمہ کی بے عزتی کو عزت سے بدل دیجئے، امت مسلمہ کی مغلوبیت کو غلبے سے بدل دیجئے، اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کو دین کی فہم اور سمجھ عطا فرما دیجئے، اور خصوصیت سے ہم کو دین کی سمجھ اور فہم، اور ہماری اولاد کو دین کی فہم اور سمجھ عطا فرمائیے، دین پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، دین کی محنت کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ہمارے ذاتی حالات میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے، اے مولا کریم ہمارے جان و مال میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے، اے مولا کریم ہمارے حالات کو سنبھال دیجئے، ہمارے حالات کو سدھار دیجئے، ہمارے اقوال کو سدھار دیجئے، ہمارے اعمال کو سدھار دیجئے، ہمارے احوال کو سدھار دیجئے، ہمارے دلوں کی کیفیتوں کو سدھار دیجئے، ہمارے مقامات کو سدھار دیجئے، اے کریم آقا ظاہری اور باطنی تمام ترقیات سے ہمیں سرفراز فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائیے، ہم سب کو عافیت عطا فرمائیے، ہر قسم کی مصیبت و پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائیے، یا اللہ عافیت آپ کی بہت بڑی نعمت ہے، اپنے کرم سے وہ نعمت ہمیں نصیب فرمائیے، اور مرتے دم تک نصیب فرمائیے، اور مرنے کے بعد بھی نصیب فرمائیے، اور میدان حشر میں بھی نصیب فرمائیے، اور اے اللہ جنت میں تو پھر عافیت ہی عافیت ہے، جنت میں پہنچا دیجئے، اے کریم آقا ہم سب آپ سے عافیت مانگتے ہیں، ہمیں عافیت عطا فرمائیے، ہمارے جان و مالوں کا تحفظ نصیب فرمائیے، ہماری اولادوں کا تحفظ نصیب فرمائیے، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دیجئے، ان کے نیک صالح بننے کے صحیح اسباب میسر فرما دیجئے، اس کی صحیح فہم اور رشد امر نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں تمام کاموں میں ہمارے رشد امر عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہدایت والی بات ہمیں نصیب فرما دیجئے، یا اللہ ہدایت والی بات نصیب فرما دیجئے، اے مولا کریم گھروں کے اندر پیار محبت پیدا فرما دیجئے، اے اللہ کاروبار میں ترقی عطا فرمائیے، روزگار کو سنبھال دیجئے، یا اللہ جو بے ملازمت کی ہیں ان کو ملازمت دلا دیجئے، ان کو کاروبار عطا فرما دیجئے، تجارتوں میں مشغول فرما دیجئے، اور جو کاروبار اور تجارت میں متاثر ہو گئے ان کے کاروبار کو سنبھال دیجئے، اے اللہ آپ مسبب الاسباب ہیں، اے اللہ آپ ہی مفتح الابواب ہیں، اے اللہ آپ ہی غیاث المستغیثین ہیں، آپ ہی فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سنتے ہیں، دکھے دلوں کی یا اللہ فریادوں کو آپ سننے والے ہیں، اے اللہ رمضان کے مبارک مہینے میں مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے دلوں کی جو دکھن ہے اپنے کرم سے اس کو دور فرما دیجئے، اے اللہ اس کے لیے بہترین اسباب میسر فرما دیجئے، اے اللہ کاروبار ہمارے سنبھال دیجئے، اے مولا کریم ہمارے نوجوانوں کی ملازمتوں کو مستحکم فرما دیجئے، تمام مسلمانوں کی ملازمتوں کو مستحکم فرما دیجئے، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائیے، ہمارے اندر سے جلیسی نکال دیجئے، کاروبار کے ایک دوسرے کی ترقی سے جلنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائیے، سب مسلمانوں کو ترقی نصیب فرما دیجئے، سب مسلمانوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما دیجئے، سب کو حلال روزی کے دروازے کشادہ فرما دیجئے، یا اللہ جن کی روزیاں مشکل ہیں ان کو آسان کر دیجئے، جن کی روزیاں دور ہیں ان کو قریب کر دیجئے، جن کی روزیاں قلیل ہیں ان کو کثیر کر دیجئے، جن کی روزیاں کثیر آپ نے دی ہیں اس میں برکت عطا فرما دیجئے، اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان کی سعادت عطا فرما دیجئے، آخرت کے ہر ہر عقبہ اور گھاٹی میں ہماری مدد فرمائیے، ہر ہر منزل پر بھرپور ہماری مدد فرمائیے، اے اللہ قبر کو ہمارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے، اور جہنم کا گڑھا نہ بنائیے، اے اللہ موت اور ما بعد الموت میں برکت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری قبروں کو نورانی بنا دیجئے، اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے، میدان حشر میں اپنے عرش کا مبارک سایہ ہمیں نصیب فرمائیے، اپنے حبیب کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما دیجئے، ان کی شفاعت اول وہلے میں ہمیں عطا فرما دیجئے، یا اللہ کسی بھی گناہ پر پکڑ نہ فرمائیے، سب کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ جہنم سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے، نیکیوں کا پڑلا ہمارا بھاری فرما دیجئے، اور بغیر حساب کتاب ہی کے جنت میں داخل فرما دیجئے، یا اللہ ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیجئے، جنت الفردوس ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائیے، دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم آپ سے مانگتے ہیں، اور دنیا اور آخرت کے ہر شر سے یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، اپنے کرم سے پناہ نصیب فرما دیجئے، دنیا میں خاص طور پر دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائیے، دجالیوں کے فتنے سے حفاظت فرمائیے، شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرمائیے، سحر اور کرتوت سے حفاظت فرمائیے، آصب اور جنات سے حفاظت فرمائیے، نظر لگ جانے سے حفاظت فرمائیے، تمام آفات سماوی و ارضی سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرمائیے، وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم